أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الشورى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم وقال جل وعلا في نفس السورة وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه وقال عز وجل في آخر السورة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وقال عز وجل في سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال جل وعلا في آخر السورة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء قلنا فما جلاؤها يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نذر قلوبنا بالإيمان اللهم نذر قلوبنا بنور معرفتك آمين يا رب العالمين ماهیت ایمان اور ایمان کی پیدائش اور افزائش کے ذرائع کے موضوع پر ہماری آج تیسری گفتگو ہے جیسے کہ ان خطابات جمعہ کے ضمن میں ناگزیر ہے کہ چونکہ ایک ہفتے کا فصل واقع ہو جاتا ہے تو اگر کوئی گفتگو تسلسل کے ساتھ چل رہی ہو تو کچھ نہ کچھ وقت ہر مرتبہ اعادے میں اور تکرار میں صرف کرنا پڑتا ہے تاکہ سابقہ مباحث کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق جو ہے قائم ہو جائے تو آج کے اعادے کے دو حصے سمجھیے کہ ایک تو بالکل تمہیدی باتیں دو کہ ہم جس ایمان کے بارے میں یہاں گفتگو کر رہے ہیں وہ ایمان قانونی اور فقہی ایمان نہیں بلکہ حقیقی ایمان ہے قانونی اور فقہی ایمان اس پر تفصیلی گفتگو ہے آج تقریروں میں جو میں کر چکا ہوں ان کو ذہن میں تازہ کر لیں اس کا تعلق اس دنیا سے ہے کہ ایک دوسرے کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے اس کے تقاضے کیا ہیں اس کے لوازم کیا ہیں اس کے مقتضیات کیا ہیں اس کی شرائط کیا ہے یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے لیکن اس وقت ہم اس سے بحث نہیں کر رہے، بلکہ وہ دوسرا ایمان، ایمان حقیقی، جو ایک یقین قلبی کی شکل اختیار کرے، پرسنل کنوکشن، میرے نزدیک یہ بہترین لفظ ہے قریب ترین عربی زبان میں، کہ جو اس ایمان کی نوعیت کو واضح کر سکتا ہے. کہ ایک ہوتا ہے کوئی ریشیل کریڈ ہے، نسلی متوارث عقیدہ ہے، ایک کلیکٹو فیتھ ہوتا ہے، بیکاز آئی بلانگ ٹو اے پرٹیکولر کمیونٹی آئی مسٹ بلیو ان سچ اینڈ سچ تھنگس. اس میں سارا معاملہ یہ بنتا ہے، چونکہ میں مسلمان ہوں مجھے ان باتوں پر یقین رکھنا ہے یا ان باتوں کو تسلیم کرنا ہے. یہ بالکل ایک دوسرا موضوع ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ اپنی جگہ اس کی اہمیت مسلم ہے، اس لیے کہ کمیونٹی کو پریزرو کرنے کے لیے، اس کی آئیڈینٹیٹی کو پریزرو کرنے کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہر بچہ جو مسلمانوں میں پیدا ہو رہا ہے اسے یہ معلوم ہو کہ بحیثیت مسلمان کن کن چیزوں پر مجھے ایمان رکھنا ہے، کن کن چیزوں کو مجھے ماننا ہے، چاہے ابھی اس کا شعور اسے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. ہم نے بالکل بچپن میں 5 سال کی عمر ہوگی جب یاد کیے تھے یہ آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اس لیے کہ تعلیم کا آغاز ہوا تھا مسجد کے مکتب سے، نورانی قاعدہ پڑھا، اور پھر وہ جو مفتی کفایت اللہ مرحوم و مغفور کے جو اسلامی تعلیم الاسلام کے یہ 4 چھوٹے سے ان کا مطالعہ کیا. بہرحال وہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کی اس وقت اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن اس سے بحث نہیں. بحث ہے پرسنل کنوکشن، وہ ذاتی یقین والی بات جو ہے، یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری، تو ساری بحث اس سے ہو رہی ہے. اس لیے کہ اگر وہ پیدا ہو جائے تو عمل بھی خود بخود صحیح ہوگا، جہاد بھی آئے گا، تواصی بالصبر بھی ہوگا، تواصی بالحق بھی ہوگا، امر بالمعروف بھی ہوگا، دینی غیرت اور حمیت بھی ہوگی، سب کچھ جو ہے وہ تو پھر اس کے ایک منطقی نتیجے کے طور پر پیدا ہو جائے گا. دوسری تمہیدی بات یہ کہ اس ایمان حقیقی کا لب لباب ہے ایمان باللہ، معرفت رب. باقی دونوں ایمانیات جو ہے، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالہ، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ در حقیقت ایمان باللہ کے فروع ہے، اس کی کرونریز ہے، اس کے منطقی نتیجے ہیں. اللہ کے صفت عدل کا ظہور کامل ہوگا یوم القیامہ کو، مالک یوم الدین، یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے جس کا ظہور ہوگا. اور اللہ کی صفت ہدایت جو ہے، اس کی تکمیلی صورت کیا ہے؟ وحی اور نبوت اور رسالت. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل جو لب لباب ہے ایمان کا، وہ ایمان باللہ ہے. اس کے لیے بھی ثبوت میں دور جانے کی ضرورت نہیں، اگر بچپن میں آپ نے بھی میری طرح، اگر آپ بھی اتنے خوش قسمت رہے ہو کہ آپ کو بچپن میں یہ چیزیں یاد کرائی گئی ہو، تو یاد ہوگا کہ جو میں نے ابھی الفاظ آپ کو سنائے تھے وہ تو تھے ایمان مفصل کے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و اليوم الآخر و القبر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت. لیکن ایمان مجمل کے الفاظ کیا تھے؟ مجمل ایمان کس شے کا نام ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ سارا معاملہ اللہ کا ہے، میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے، اور میں نے قبول کیے اس کے جملہ احکام، میں اقرار کر رہا ہوں زبان سے اور تصدیق کرتا ہوں دل سے. تو یہ دو تمہیدی باتیں پھر ذہن نشین کر لیں، جن پر بڑی تفصیلی گفتگویں تو پہلے ہو چکی تھیں، لیکن اب ان گفتگووں کو تو 3-4 ماہ کا فصل ہو چکا ہے. اس کے بعد جو ہماری گفتگو ہے ماہیت ایمان کے بارے میں، اس کا خلاصہ بھی جو اب تک گفتگو ہو چکی ہے ذہن میں تازہ کرے. سادہ ترین الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان ایک نور ہے، اللہ نور السماوات والارض. یہ تمثیل ذات باری تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، ایمان باللہ کے لیے، معرفت رب کے لیے. لیکن یہ کہ اب اللہ نور ہے، اس کو آگے مزید واضح دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ یہ نور دو انوار کے امتزاج سے وجود میں آتا ہے، ایک نور فطرت اور ایک نور وحی، جس کی مفصل بحث میں کر چکا ہوں سورہ نور کی آیت نور کے حوالے سے، جس کا پہلے الفاظ میں نے ابھی جس کے آپ کو سنایا، اللہ نور السماوات والارض، اور پھر آگے چل کر بات ختم ہوئی تمثیل جو ہے اس پر میں اس وقت تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا. تمثیل ختم کہاں ہوتی ہے؟ نور علی نور، نور پر نور، یہ دو انوار ہیں، نور فطرت نور وحی. البتہ اسی کو مزید اگر گہرائی میں اتر کر معین کرنے کی کوشش کی جائے تو یوں کہا جائے گا کہ اصل نور نور فطرت ہے جو قلب انسانی میں بالقوا موجود ہے. یہ ہر بچہ جو ہے نسل انسانی کا اس نور کو لے کر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے نسل آدم کا وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. یہ فطرت اللہ جو ہے یہ در حقیقت ہر بچے کے اندر موجود ہے، البتہ بعد میں ماحول کے اثرات، والدین کی تعلیم و تلقین، غلط نظام تعلیم، غلط افکار و نظریات کے پردے پڑتے چلے جائیں تو وہ یہودی ہو جائے، نصرانی ہو جائے، مجوسی ہو جائے، جو چاہے ہو جائے، لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے نور فطرت کے ساتھ. تو اصل تو وہ نور فطرت ہے، اور نور وحی کا کام صرف اس نور فطرت کو اجاگر کرنا ہے، یا یوں کہیے کہ ایک شے کے جو خابیدہ ہے، ڈورمنٹ ہے، اسے ایکٹیویٹ کرنا ہے، یا یوں کہیے کہ ایک شے جو بالقوا موجود ہے، بالفعل موجود ہے، اسے ایکچولاز کرنا ہے، اس کو ایک بالفعل حقیقت کی صورت دینا ہے. اب اس کے لیے میں نے دو تین تمثیلیں آپ اگر آپ کو دی تھیں بات کو سمجھانے کے لیے، یہ وہ باریک مضامین ہیں، لطیف موضوعات ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے لا محالہ کچھ تشویحوں کا اور تمثیلوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ جنہوں نے کیمسٹری پڑھی ہے وہ تو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیٹالیٹک ایجنٹس، کسی کیمیکل ری ایکشن کے اندر ایک فیکٹر ایسا ہوتا ہے کہ جو اس ایکشن کو شروع کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ شے خود کنزیوم نہیں ہوتی، پھر جو کہ تو وہ واپس آ جاتی ہے، اور اس کا کام صرف اس ری ایکشن یا اس جو بھی کیمیکل ایک عمل پروسیس ہے اس کو انیشیٹ کرنا. اس کے حوالے سے یہ نور وحی کا جو عمل ہے، یعنی نور وحی اور نور فطرت کے مابین جو نسبت ہے اور تناسب ہے، وہ بآسانی سمجھ میں آتی ہے. اس کی ایک بہترین مثال، بلکہ پہلے میں تمثیل بیان کر دوں جو پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن بہترین مثال میں حیران ہوں کہ ابھی تک رہ گئی تھی، اس کا میں آج اضافہ کروں گا. بہترین تمثیل وہ ہے کہ جو مولانا روم کی حکایت کے حوالے سے میں آپ کو سنا چکا کہ ایک سنگ تراش ہے، اس نے ایک چٹان میں سے کھود کھود کے شیر کی شکل بنا دی. کہ بچے نے پوچھا بڑی معصومیت سے کہ بابا یہ آپ نے پتھر میں سے، چٹان میں سے شیر کیسے بنا لیا؟ تو اس کا جواب جو تھا وہ ہے اصل میں کہ جس کے لیے یہ ساری حکایت گھڑی گئی ہے، اور وہ یہ کہ بیٹے پتھر کے اندر شیر موجود تھا، میں نے شیر کو پیدا نہیں کیا، شیر موجود تھا، اس پر کچھ پردے آ گئے تھے، حجابات تھے، بس میں نے ان کو ہٹا دیا ہے، موجود تھا شیر. تو بالکل یہی بات ہے کہ وہ نور فطرت تو موجود ہے، کچھ حجابات آ جاتے ہیں، ان پر بعد میں گفتگو ہوگی، پچھلی مرتبہ بھی میں نے گنوائے تھے حجابات، آج ذرا تفصیل سے بات ہوگی. تو وہ حجابات کو ہٹا دے تو وہ نور فطرت جو ہے برآمد ہو جائے گا، وہی ایمان. لیکن اس کی جو بہترین مثال ہے وہ خود قرآن مجید نے جو دی ہے، وہ پانی کی مثال ہے. پانی کیا کرتا ہے؟ آپ اس عالم نباتات میں، وہ کیمسٹری کی بات تھی، اب یہ باٹنی کی اور علم الحیات کی بات آ جائے گی، بایولوجی کی. پانی کا کیا کام؟ زمین میں سب کچھ ہے، بیج بھی ڈورمنٹ پڑا ہوا ہے، وہ خابیدہ ہے، انیکٹیو ہے، بیج موجود ہے. اور پھر یہ کہ اس کے اندر، زمین کے اندر جو قوت نمو ہے، جو منرلز ہیں، جو اس کے اندر اس کی تقویت کی غذا موجود ہے، لیکن کام شروع نہیں ہو رہا. کام شروع ہوتا ہے، پانی کا ایک قدرتی جذب ہوتا ہے، وہ ہے کہ جو اس عمل کو شروع کر دیتا. زمین میں سب کچھ تھا، پانی برسا، اسی لیے لفظ استعمال ہوا ہے مبارک، مبارک کا لفظ، یا اس آسمان سے برسنے والی بارش کے لیے مام مبارکہ، یعنی یہ کہ سب کچھ ڈورمنٹ بالقوہ، جو قوتیں خابیدہ تھیں اس زمین کے اندر، ان کو صرف ایکٹیویٹ کیا پانی نے، پانی پھر اس کو لے کر نکلے گا، بعد میں پانی تو پھر وہ بخارات کی شکل اختیار کر کے جہاں سے آیا تھا وہاں واپس چلا جائے گا، لیکن یہ کہ اس عمل کا آغاز جو ہے اس پانی کے ذریعے سے ہوا. یہی وجہ ہے کہ یہی لفظ مبارک ہے جو وحی کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، مبارک کتاب ہے. برکت کہتے اس کو ہے، کسی شے کی نمو، کسی چیز کے اندر کوئی شے، کوئی صلاحیت تو ہے لیکن ڈورمنٹ ہے، خابیدہ ہے. اس خابیدہ صلاحیت کو بیدار کر دینا، اس کے اندر جو کچھ مزمر ہے اسے نکال کے لے آنا، یہی برکت ہے. تو در حقیقت یہ پانی جیسے کہ اس عالم مادی میں ما مبارک، یہ پانی جو ہے مبارک ہے، زمین کی اندر موجود قوتوں کو اس کو وہ ظاہر کرتا ہے، باہر لاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو وحی ہے، نور وحی، یہ بھی در حقیقت مبارک ہے اس معنی میں کہ فطرت انسانی میں جو دفن ہے، جو نور حقیقت اور معرفت رب، اس کو نکال کر لے آنا، یہ اس کا کام ہے. تو یہ تین جو ہے ان کے مابین رب کو تعلق کو واضح کرنے کے لیے، نور وحی اور نور فطرت کے مابین یہ تین چیزیں اگر ذہن میں رہیں تو انشاءاللہ بات واضح رہے گی. اب اس کے بعد پچھلی دفعہ کی جو ہماری مین بحث تھی، تو بڑی دقیق بحث ہے اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ یہ تقاریر کفایت نہیں کریں گی. میں نے اسی لیے پچھلی مرتبہ تو اہتمام کیا تھا، اس مرتبہ نہیں، کہ میری چھوٹی چھوٹی چند تحریریں جو اس موضوع پر ہیں وہ اس کو اگر مطالعہ کیا جائے تو پھر یہ باتیں ہیں کہ جو پورے طور سے منتشر ہوں گی، کہ یہ در حقیقت جسے ہم فطرت کہہ دیتے ہیں، اس کی اصل شے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کے لیے لفظ ہے روح، اگرچہ فطرت بھی قرآن کا لفظ ہے لیکن یہ کہ یہ ایک عام لفظ ہے، عام استعمال میں آتا ہے. تو یہ روح ہے، یعنی انسان در حقیقت مرکب وجود کا حامل ہے. شیخ سعدی کے قول کے مطابق کہ آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ، فرشتہ وز حیوان. دو چیزیں اس میں موجود ہیں، فرشتہ بھی ہے حیوان بھی ہے. تو اس کا جو وہ فرشتے والا ایلیمنٹ ہے وہ روح ہے، وہ روح جو پھونکی گئی، فیضا سویتہ ونفختہ فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. یہ ہے اصل نور فطرت. اب اچھی طرح سمجھیے کہ یہ نور در حقیقت، اس کو جب ہم روح کو تعبیر کرنے آتے ہیں تو تین الفاظ اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، تینوں صحیح ہوں گے. روح انسانی، کس اعتبار سے؟ کہ وہ جسد انسانی میں پھونکی جاتی ہے، وہ روح انسانی ہے، اس کا ایک تعلق روح کے ساتھ، انسان کے ساتھ ہے. روح ملکوتی، اس لیے کہ اصل میں یہ نوری الاصل ہے، نقطہ نوری کے نامے ہوں خودی زیر خاک ما شرار زندگی. یہ جو نوری ہے اصل میں، تو جیسے ملائکہ نوری ہے ایسے ہی یہ جو روح انسانی ہے، یہ ارواح انسانیہ کہیے، یہ بھی نوری الاصل ہے. تب سے الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو قدسی الاصل ہے یہ، جیسے کہ فرشتے قدسی وجود کے حامل ہیں اور جیسے کہ ان کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے، اسی طریقے سے یہ ارواح جو ہے یہ بھی نوری ہے. اسی لیے ان کو فرشتوں کے ساتھ اس مشابہت کی وجہ سے روح ملکوتی کہہ دیا جائے گا. اسی لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ فرشتہ فرشتہ وز حیوان، حیوان بھی ہے اس میں فرشتہ بھی ہے. تو اس کو روح انسانی بھی کہہ سکتے ہیں، انسان کی طرف نسبت. روح ملکوتی اپنی اصل اس اعتبار سے کہ یہ بھی نوری الاصل ہے، جیسے کہ فرشتے نوری الاصل ہیں. اور تیسری بات یہ کہ یہ روح ربانی ہے. وجہ کیا ہے؟ دو مقامات پر، بلکہ تین مقامات پر اس کو اللہ تعالی نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے. آخر کوئی تو اس کا مفہوم ہے، کوئی تو مطلب ہے. بتمام و کمال ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، اجمالاً کہہ دیا گیا یا سلون اطانی روح قل روح من امر ربی. اے نبی، آپ سے پوچھتے ہیں روح کی حقیقت کے بارے میں، کہہ دیجیے یہ امر رب ہے، یہ امر رب پر آج مجھے مزید گفتگو کرنی ہے. لیکن یہ کہ وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم میں سے تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے، ان چیزوں کی کھود کھرید میں نہ پڑو. جیسے کہ ذات باری تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے، ایسے ہی یہ روح جس کا کہ بڑا قریبی رشتہ ہے اور رب کا تعلق ہے، بہت قرب جسے حاصل ہے ذات باری تعالی کے ساتھ، یہ بھی یقیناً تمہاری حد ادراک اور تخیل اور تصور سے ماورا ہے. لہذا یہ سلول کا روح کا جو سادہ ترین جواب ہے وہ تو یہی ہے کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. لیکن ظاہر بات ہے کہ اسی کے اندر، ویسے تو یہ کہ اسی لفظ امر کے اندر قیامت مزمر ہے، اس پر میرے علم کی حد تک مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں خاصی تفصیلی بحث جو کی ہے وہ کافی ایک متوسط ذہن کو وہ بہت اپیل کرنے والی ہے، اس کو بات کو سمجھا دینے والی بات ہے. لہذا یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت شیخ الہند کا جو ترجمہ ہے مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس پر جو حواشی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ان میں آپ روح کی بحث سورہ بنی اسرائیل کی اسی آیت کے حوالے سے یسالون عطاری روح قل روح من امر ربی، اس کا مطالعہ کیا. باقی یہ کہ روح ربانی جب اس کو کہا گیا ہے تو یقیناً کوئی اس کی نسبت ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. اگر ذہن میں زیادہ تفتیش کا اور تحقیق کا اور زیادہ گہرائی میں اتر کر سوچنے کا کوئی مادہ ہے تو تھوڑے سے اشارات اس کے بارے میں کر دینا چاہتا ہوں. یہ جان لیجئے کہ ذات باری تعالیٰ اور ذات کی متعلقات جتنی بھی حقیقتیں ہیں ان سب کے بارے میں ہمیں دو چیزیں قرآن میں ملتی ہیں، اور ان دونوں ہی کو اگر ذہن میں رکھیں تو بڑی یعنی جو متوسط ایک راہ ہے صراط مستقیم وہ واضح ہو جائے گی. ایک طرف سورہ شورا میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی اس کے مثل جیسی بھی کوئی شے نہیں. اب یہ نفی کی انتہا ہے کہ اس کی مثل جیسی بھی کوئی شے موجود نہیں. لہذا اس سے ہم کہتے ہیں جب ہمارا کوئی خطیب کھڑا ہوتا ہے خطبہ شروع کرتا ہے صحیح کہتا ہے لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له. اب یہ اس کے اندر الفاظ جمع کرتے چلے جائیے، لیکن یہ کہ یہ بات قرآن مجید کی اس آیت سے واقعتاً مستمت ہوتی ہے. لیکن ذہن انسانی کا کیا علاج ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جاننا چاہتا ہے، اپنی اپنی استعداد ہے مختلف لوگوں کے، بعض لوگوں میں وہ طلب ہوتی نہیں وہ دوسری بات ہے. پیاس لگی ہی نہ ہو تو پانی بےمانی ہوگا، اور پیاس لگی ہوئی ہو اگر انسان کو تو پانی کے ایک گھونٹ کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی شہنشاہ اپنی سلطنت بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے. یہ سارا فرق ہوتا ہے انسان کی اپنی طلب کی شدت یا اس کے فقدان پر، یا غفلت کی وجہ سے محجوب ہے صرف، یا یہ کہ اس کے اوپر سابقہ اعمال بد کے کرین جو ہے چڑھ گیا ہے، زنگ ہے تہ برتے، یا یہ کہ تعصب ہے اور اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں، یا کوئی حجابات عقلیہ ہے، کوئی غلط نظریات اور غلط فلسفے غلط جو خیالات ہیں ان کا اس کے اوپر حجاب آ گیا ہے. اب اس میں ایک کام کرنا پڑے گا. تو یہ دوسرا شخص اگر اب اس کی اپنی ایفرٹ ہوگی اپنی نیت ہوگی، اس کے لیے فرمایا او الق سمع وهو شهید، یا وہ اپنے سماعت کو پوری توجہ کے ساتھ لگائے، اپنے دل کو حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کام کرے گا تو قرآن میں ہدایت مل جائے گی، نہیں کرے گا نہیں ہوگی. سیدھی سیدھی بات، ڈیپینڈ کر رہا ہے کس پر؟ اب اس شخص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے کہ اگر اس کی اپنی ایفرٹ نہیں، اس کی اپنی نیت نہیں، اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اے نبی آپ چاہے کتنا ہی اب آپ زور لگا لیں یہ ایمان لانے والے نہیں. سواؤن علیہ مان ذرتا ہوں ام لم تدر ام لا یؤمنون. اسی لیے قرآن پہلے ہی قدم پر شرط لگا دیتا ہے تقوی ھدی للمتقین، جن کے اندر وہ کوئی طلب ہے خواہش ہے، جن کے اندر وہ بے چین روح کسی درجے میں ہے، چاہے محبوس ہے وہ چاہے دل کے اندر حجابات آ چکے ہیں لیکن پھڑ پھڑا رہا ہے پرندہ، اس پھڑ پھڑانے والے پرندے کے لیے اگر اس کے اندر طلب ہے ہدایت کی قرآن میں موجود ہے. اس او نے دو کیٹیگریز بنا دی ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے. ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب، اس کی بہترین تعبیر کی ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد رشید ہیں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی کتاب الفوائد
انہوں نے چھوٹے چھوٹے نوٹس لکھے ہیں قرآن مجید کے جن مقامات سے متعلق کوئی خاص بات ذہن میں آئی اس انداز میں وہ کتاب الفوائد ہے ان کی. اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں بڑی پیاری تعبیر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اتنے سلیم الفطرت اتنے سلیم القلب کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ گویا وہ مصحف سے قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے بلکہ قرآن ان کے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے وہاں سے پڑھ رہا ہے. یہ ہے وہ آئیڈینٹی ان دونوں چیزوں کی, وہ روح من امر جو ہمارے اندر ہے قلب کے اندر, اور وہ روح من امر رب جو وحی کی شکل میں آئی ہے. ان میں اتنی ہارمنی ہے, اتنی مطابقت ہے, اتنا توافق ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں قرآن کو, اور انہی کی کیفیت قرآن مجید میں آئی ہے کہ جب ان کو قرآن سنایا گیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. یہ کیسے ہوا؟ وہی شعر کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. یہ ہارمنی ہے کہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ یوں محسوس کرتے ہیں کہ یہ مصحف میں درج قرآن نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں بلکہ میرے لوح قلب کے اوپر لکھا ہوا قرآن ہے جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں. یہ ہے پہلی کیٹیگری, یہ انبیاء اور صدیقین کی ہے. یہ بات یہاں نوٹ کر لیے کہ یہ نہ سمجھیے کہ صدیقیت کا درجہ ختم ہو چکا, صدیقیت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں. دروازہ ایک ہی بند ہوا ہے, وہ ہے نبوت کا دروازہ. باقی درجات کھلے ہوئے ہیں, اپنی اپنی محنت, اپنی اپنی کوشش, اپنی اپنی سلامتی تباہ, اپنی اپنی طلب حقیقت, اس کی شدت, اس کے اعتبار سے شہادت کے درجہ اور صدیقیت کے درجات کھلے پڑے ہوئے ہیں. یہ بند نہیں ہے, صرف ایک درجہ بند ہوا ہے اور وہ درجہ نبوت ہے. وہ تو محمد الرسول اللہ پر وہ دروازہ بند ہو چکا, لیکن آگے درجے موجود ہیں اور یہ آپ کو مختلف استعدادات کے حامل لوگ ہر دور میں ملیں گے, ہر جگہ ملیں گے, ہر زمانے میں ملیں گے. تو فرمایا ایک کیٹیگری تو یہ ہے کہ ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. دوسرا معاملہ ہے کہ ذرا توجہ سے, میں نے جو کہا تھا ایفرٹ کرنی پڑے گی, دوسرے جو زنگ ہے ان کو اتارنے کے لیے, دوسرے جو اوپر حجابات آ گئے ان کو اتارنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایفرٹ کی ضرورت ہوگی. یہ پہلی کیٹیگری کے لیے ایفرٹ نہیں ہے, یہ تو از خود ہے, اسپونٹینیس جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں, از خود اور فل فور کسی چیز کا ہو جانا. لیکن اس دوسری کیٹیگری کے لیے اب ایک ایفرٹ ہے اس شخص کی اپنی, یہ اس کی اپنی نیت ہے, طلب ہدایت اس میں ہو تو القى السمع, پوری توجہ کے ساتھ سنیں آیات الہیہ کو, سنیں پوری توجہ کے ساتھ, اور یہ بھی وہ ہوا شہید. یہ نہ ہو کہ سن تو رہا ہے بظاہر, جیسے کہ آتا ہے قرآن مجید اے نبی, یہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اور بظاہر ایسے بنتے تھے کہ بڑی توجہ سے ہم سن رہے ہیں, اس لیے کہ جا کر لوگوں پر یہ تاثر دینا ہوتا تھا کہ ہم نے تو اسی پوری طرح کوشش کی ہے لیکن ہے ہی نہیں کوئی بات ان کے پاس, کوئی دل کو ہمارے تو بات لگی نہیں, بڑے توجہ سے جا کر ہم بیٹھے اور ہم نے تو پوری کوشش کی. تو کچھ لوگوں کے دلوں میں چونکہ یہی ارادہ ہوتا تھا تو بن بن کر بیٹھتے تھے کہ جیسے بہت ہی سن رہے ہیں, بڑی توجہ سے سن رہے ہیں, لیکن اے نبی یہ نہیں سن رہے آپ کی بات, اس لیے کہ ہم نے تو ان کے دل کے اوپر پردہ ڈال دیا, ان کی بدنیتی کی وجہ سے ان کے اوپر پردے ڈال دیے گئے ہیں. ان اکنتن ان یفقہوہ, یا وہ یہ سمجھ نہیں سکتے اس کو, چاہے کتنا ہی آپ کے پاس آ کر بیٹھے, آپ سمجھتے کہ یہ سن رہے سن نہیں رہے, آپ سمجھتے کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے یہ آپ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے, ان کی نگاہیں آپ پر لگی ہوئی ہیں, ذہن پتہ نہیں کیا کیا اسکیمیں سوچ رہا ہے اور کیسے کیسے منصوبے جو ہیں وہ اندر پل رہے ہیں, جا کر میں نے کس سے کیا کہنا ہے, یہ تو اس کے اندر مگن ہے. تو آپ سمجھتے ہیں تراہم ینظرون الیک, اور آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کی بات سن رہے ہیں, نہیں پتہ نہیں. تو یہ ایک ایفرٹ ہے جو اس کے اپنی ہوگی, اور وہ یہ او القى السمع وهو شہید, وہ اپنے اس پورے قوت سماعت کو لگائے اور پوری توجہ اس کی ہو دل کو حاضر کرتے ہوئے, تو پردے اتر جائیں گے, حجابات دور ہو جائیں گے. اور یہی لفظ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شیخ علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا یہ عنوان, اس کا ٹائٹل, اس کا اسم علم اسی عظمت کا عامل ہے, کشف المحجوب, اس حجاب میں آئے ہوئے قلب کو, اس کو ہٹا کر پردوں کو, اور اس کے اندر سے وہ روح فطرت جو ہے, وہ نور فطرت, وہ نور ایمان, نور معرفت رب, نور عشق الہی بلکہ حرارت عشق الہی اس کو برآمد کرنا جو ہے یہ ہے اصل کام. اس کے لیے شرط اول آج اس آیت کے حوالے سے آ گئی, اور اسی کے لیے دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی تھی, کتاب انزلناہ الیک مبارک. اے نبی, اس کتاب میں جو ہم نے آپ پر نازل کی ساری برکتیں موجود ہیں, ساری برکتیں, جیسے پانی ہے بائے مبارک ہے, زمین ہی چوری لی ہو تو پانی کیا کرے گا, وہاں سے کوئی جھاڑ جھکار شاید اگائے اس میں سے کوئی مفید چیز تو نہیں نکل سکتی. لہذا اب اس سے استفادے کی دو شرطیں بیان کی, لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, تاکہ اس سے تدبر کرے اس پر, اور اس سے تذکر اور نصیحت اخذ کرے اور یاد دہانی اخذ کرے ہوش مند لوگ. اب یہ عمل جو ہے انشاءاللہ تعالی مزید تفصیل کے ساتھ کہ یہ حجابات کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کے ذریعے سے ایک بات یقینی آ گئی, منبع قرآن و منبع ایمان و یقین صرف اور صرف قرآن حکیم, ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں. جب تک پوری توجہ اس پر جو ہے مرتکز نہ ہو جائے پورے یقین قلبی کے ساتھ کہ جو ایمان جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ایمان اور بھی ہے, ایمان قانونی, ایمان فقہی, وہ ایمان شرعی, یہ ایمان حقیقی یقین قلبی والا ایمان جس کے بارے میں ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں, اس کی سورس, واحد سورس, اس کا منبع اور سب چشمہ سوائے قرآن حکیم کے اور کوئی نہیں ہے. باقی یہ کہ اب اس کے لیے قرآن نے کیا کیا راستے تفصیل تجویز کیے ہیں ان پر انشاءاللہ تعالی آئندہ مرتبہ گفتگو ہوگی, اور امید ہے کہ وہی گفتگو ہمارے اس سلسلہ کلام کی آخری گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.